الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ یاسین کی تفسیر کا درس ہمارے اس کلاس میں چل رہا ہے. کل کی کلاس میں ہم نے جو آخری آیت پڑھی تھی، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو بھی ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں، نُعَمِّرْهُ، اس کو زیادہ عمر دے دیتے ہیں، تو نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو نُنَكِّسْهُ کا مطلب کہ ہم اس کو الٹا کر دیتے ہیں، اوندھا کر دیتے ہیں، پلٹا دیتے ہیں، یعنی جس طرف سے وہ آیا تھا ہم اسی طرف اسی جیسا اس کو بنا دیتے ہیں جیسا کہ ایک بچہ ہوتا ہے. تو اس کے تحت ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوئی تھی کہ بڑھاپے کے اندر جا کر کے انسان سے اللہ تعالیٰ بہت ساری ذاتی صلاحیتیں بھی واپس لے لیتے ہیں اور اس کی جو ماحولیاتی نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے گھر بار ہوتا ہے اس کا، اس کی بیوی ہوتی ہے یا بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کا شوہر اکثر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بچے چھوٹے پہلے تھے تو ان کے ساتھ مشغولیت رہتی تھی، اب وہ بڑے ہو گئے، اب ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، چاہے وہ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن پھر بھی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، مجبوری بھی تو ہوتی ہے نا، اپنا گھر چلانا ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے، اب والدین کے لیے کتنا وقت نکالیں گے؟ تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یہ حل، یہ عاجز کئی دفعہ ویسے بیان کر چکا ہے سورہ نصر کے اندر، ٹھیک ہے، سورہ نصر میں جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے نا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، ٹھیک ہے، جن چیزوں کو آپ کھولنا چاہ رہے ہیں، مکہ مکرمہ کے شہر کو آپ اپنے لیے کھولنا چاہ رہے ہیں، تو جب وہ کھل جائے، یعنی آپ فاتح ہو جائیں اس شہر کے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھ لیں کہ انسان فوج در فوج اللہ تعالیٰ کی دین کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے، تو پھر کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، فسبح بحمد ربک اور حمد بھی بیان کریں، واستغفر اور استغفار کریں، انہ کان توابا، ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد کریں اور استغفار کریں، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے تسبیح نہیں کرتے تھے، پہلے سے تحمید نہیں کرتے تھے، کیا پہلے سے استغفار نہیں کرتے تھے؟ جو اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، یہ کوئی نیا حکم آ رہا ہے؟ پہلے نہیں کرتے تھے، اور یہ حکم بھی جو ہے وہ کنڈیشنل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جب آپ دیکھیں کہ ایسا ایسا ہو جائے تو پھر آپ تسبیح کریں اور استغفار کریں اور تحمید بیان کریں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی نئی چیز تو نہیں آ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے یہ سارے کام کیا کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ کہ رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا مقصد زندگی جو آپ کو ہم نے ٹاسک دے کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے آپ کو ٹاسک دے کر کے بھیجا ہے، آپ کے ذمے کام لگایا تھا، جب وہ کام پورا ہوتا ہوا نظر آ جائے، آپ کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاب تھی، ٹھیک ہے. جیسے ہر انسان دنیا میں آتا ہے ایک جاب کرتا ہے آ کر کے، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے اس کا مقصد زندگی جو کہ اوور آل اس کی زندگی کا مقصد وہ کیا ہوتا ہے؟ بندگی کرنا، ٹھیک ہے نا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسوں کو نہیں بنایا، انسانوں کو نہیں بنایا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ اللہ کی عبادت کرنا تو ہر انسان اور ہر جن کا مقصد حیات ہے، لیکن پھر انسانیت میں اور ظاہر جنوں کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہوگا کہ الگ الگ بھی انسانوں کے پھر گول جابز لگائیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عمارتیں بنانے کی جاب کے اوپر لگایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں لکھنے کی جاب کے اوپر لگایا، پرنٹنگ پریس رائٹ، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کمپیوٹرز کی خدمت کرنے کی جاب پر لگا دیا، ٹھیک ہے، کسی کو کسی اور کسی کو بایولوجی پڑھانے کی جاب پر لگا دیا، کیمسٹری پڑھانے کی جاب پر لگا دیا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے دین پڑھانے کی جاب پر لگا دیا۔ تو یہ سب جابز جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی تقدیر میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جاب ان کے ذمے لگائی بھی ہوتی ہے۔ تو نبی کی کیا جاب ہوتی ہے؟ نبی کی جاب اس دنیا میں ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یعنی دین اسلام میں لے کر کے آنا۔ تو جب آپ اس جاب کو مکمل ہوتا ہوا دیکھیں، آپ کی جاب مکمل ہو گئی، آپ کو جو ٹاسک اسائن کیا تھا وہ مکمل ہو گیا، تو جاب جب مکمل ہو جاتی ہے یا جاب کے جو زندگی جس میں آپ جاب کرتے ہیں جب وہ آپ کا ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ ایج آتی ہے، ریٹائرمنٹ ایج، یعنی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے۔ تو ریٹائرمنٹ لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا حکم دے رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اپنی جاب مکمل کر دی، اب آپ ریٹائر ہو جائیں۔ ریٹائر، انگریزی کا لفظ ریٹائر ہونے کا مطلب جو ہے نا، وہ کسی پیپر کو سائن کر دینا کہ جی میں اب ریٹائر ہو گیا اور مجھے پینشن ملا کرے گی، یہ نہیں ہوتا اس کا مطلب۔ ریٹائر کا مطلب ہوتا ہے کہ پلٹ جائیں، اب اپنے گھر چلے جائیں، اب باہر کے جو آپ کے کام لگے ہوئے تھے ان کے بجائے اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھیں۔ جیسے کہ ایک آدمی جب اپنی جاب سے ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ گھر بیٹھ جاتا ہے، رائٹ؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب آپ کی جاب مکمل ہو گئی، اب آپ ریٹائر ہو جائیں، اور ریٹائر ہونے کے بعد آپ کیا کریں؟ تسبیح کریں، تحمید کریں، استغفار کریں۔ یہ کام آپ پہلے بھی کرتے تھے، یہ کام آپ پہلے بھی کرتے تھے، لیکن اپنی دنیاوی ذمہ داریاں، جو باہر کی ذمہ داریاں تھیں، ٹھیک ہے، جاب جو آپ کی لگائی ہوئی تھی، اس جاب کے ساتھ کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ فل ٹائم یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ فل ٹائم ریسپانسبلٹی آپ کی تھی یہ جاب کرنا، جاب آپ کی فل ٹائم ریسپانسبلٹی تھی، باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ رات کو کرتے تھے۔ سورہ علم نشرح کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات میں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، سورہ مزمل کے اندر رات کو لمبی جو تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ دن کے اندر آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ فل ٹائم کریں، فل ٹائم کا مطلب اب آپ پہلے کی مقدار اور زیادہ بڑھا دیں، اور زیادہ بڑھا دیں، تو امت کے اندر یہ ایک ماڈل مل گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں بھی ایک ماڈل مل گیا کہ جب ہم جوان ہوتے ہیں، 60 ایئرز سے کم کے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو جابز لگائی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مردوں کی جابز جو ہیں وہ گھر کے باہر کی جابز ہوتی ہیں، عورتوں کی جابز جو ہوتی ہیں گھر سنبھالنے والی جابز ہوتی ہیں، بچے سنبھالنے والی جابز ہوتی ہیں، یہ اللہ نے لگائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باہر کے کام کرنے کا جس کو شوق ہوتا ہے تو وہ شوق اپنے جنت میں پورا کر لے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کے اندر اچھا، مردوں کو اگر گھر کے کام کرنے کا شوق ہے تو بھائی آپ کو بہت شوق ہے، آپ جنت میں پورا کر لیا گا، اس دنیا میں تو ہم نے آپ کے لیے باہر کے کام لگائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ آپ کی جاب جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہیں، ایک عمومی طور پر 60 سال کی عمر ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان کے کام تقریباً ختم ہو جاتے ہیں، تو اب اس کے بعد آپ اپنی تسبیح، تحمید، استغفار، دوسری عبادتیں، قرآن کی تلاوتیں، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والی جتنے کام ہیں ان کو اب آپ فل ٹائم کرنا شروع کر دیں۔ اسی کو ذکر اللہ کہتے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ سے جڑنا کہتے ہیں۔ اب آپ مخلوق سے جڑنا، کیونکہ وہ جو جابز تھیں ان جابز میں آپ کا مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتا تھا، رائٹ، بہت زیادہ مخلوق کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا تھا، اب آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ خالق کے ساتھ گزرنا چاہیے، مخلوق کے ساتھ اب آپ کا وقت کم گزرے گا۔ تو یہی ماڈل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی دیا، مردوں اور عورتوں کو، کہ جب آپ جاب سے ریٹائر ہو جائیں تو اس کے بعد آپ فل ٹائم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، فل ٹائم اب تسبیح تحمید میں لگ جائیں. تو جو کل ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، یہ بات جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور عقل کو بھی یہ بات لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو جیسا جب انسان اپنے بڑھاپے کے اندر ایسی زندگی گزارتا ہے نا، تو اس کا بڑھاپا پھر پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، یعنی جوانی سے بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، اور وہ فائدہ مند بن جاتا ہے. تو سوال اس میں آخر میں یہ ہوا تھا کہ اگر ہم نے اپنی جوانی گزار دی، گنوا دی، اور نیکی نہیں سیکھی، تسبیح تحمید نہیں سیکھی، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اٹس نیور ٹو لیٹ. ٹھیک ہے نا، انسان کو احساس ہو جائے، انسان کو ندامت ہو جائے، یہ ندامت ہی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اور اسی کو توبہ کا نام دے دیتے ہیں، الندم توبۃ. تو ندامت ہونے سے تو پھر انسان کے بڑے فائدے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ موت سے پہلے پہلے بند نہیں کیا ہے، تو توبہ کے اوپر پھر انسان لگ جائے اور اپنے گناہوں پہ جو بھی اس سے غلطیاں ہو گئیں، اور وقت کا ضائع کر دینا یہ بھی تو ایک گناہ ہے نا بھائی. ہم نے کوئی بہت برے برے گندے گندے کام نہیں کیے اپنی جوانی کے اندر، لیکن ہم نے اللہ کے ذکر کو نہیں سیکھا، ہم نے تسبیح تحمید نہیں سیکھی اپنی جوانی میں، ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بنایا، یہ بھی تو گناہ ہے نا. کیا ان چیزوں کا ہمارے اوپر حق نہیں تھا؟ ہمارے اللہ کا حق نہیں تھا ہمارے اوپر؟ قرآن کا حق نہیں تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سیکھنے کا ہمارے اوپر حق نہیں تھا؟ ہم نے یہ حق ادا نہیں کیے. اور ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ حق جس کا ہمارے اوپر جتنا ہو ہم اس کو ادا نہیں کرتے ہیں، اسی کو تو ظلم کہتے ہیں. جتنا جس کا حق تھا ہم نے اس سے کم ادا کیا، اس کو ظلم کہتے ہیں، ظلم کہتے ہیں اس کو. تو یہ گناہ ہے، ظلم گناہ ہے. تو یہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں، ان کے اوپر نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی گنوا دی. تو توبہ صرف جو ہے وہ شراب پینے کے اوپر نہیں کی جاتی، توبہ صرف جو ہے وہ اس طرح کے گھٹیا قسم کے کام کرنے کے اوپر نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ کا حق نہ ادا کرنا، رسول کا حق نہ ادا کرنا، یہ اس کے اوپر بھی توبہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے توبہ کر لیں اور اعمال میں لگ جائیں، اپنے آپ کو فورس کریں، عقلی طور پر اپنے آپ کو فورس کریں. کیوں عقلی طور پر فورس کریں؟ اس لیے کہ دل تو بنایا نہیں، رائٹ. اگر جوانی کے اندر ذکر کرتے، جوانی میں نیکی کے کام کرتے، تلاوتیں کرتے، عبادتیں کرتے اور گناہوں سے بچتے، تو ہمارا دل جو ہے وہ قلب سلیم بن جاتا، رائٹ. وہ مضبوط دل بن جاتا، وہ اتنا پاورفل ہو جاتا کہ وہ دل جو ہے نا پھر ہمیں چلاتا، ہمارے بڑھاپے میں وہ دل ہمیں چلاتا. لیکن دل تو ہم نے بنایا نہیں، دل تو ہمارا ابھی تک کمزور ہے، اور بوڑھے ہو گئے، اب بوڑھے ہونے کے بعد دل نے کیا مضبوط ہونا، رائٹ. تو دل تو کمزور ہے، تو اب کیسے چلیں؟ اب بھی چل سکتے ہیں، وہ عقل کی بنیاد پر انسان چل سکتا ہے. عقل بہرحال ابھی بھی ہے، اگر انسان توبہ کر لے تو توبہ کرنے سے نا دل کمزور بے شک رہے گا، لیکن دل کے اوپر سے جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ بوجھ ہٹ جائے گا. اب بوجھ ہٹنے کے بعد جو ہے نا دل جیسا بھی ہے کچھ کرنے کے قابل پھر بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ پاورفل اور اسٹرانگ نہیں بن جائے گا خالی توبہ کر لینے سے، کیونکہ پاورفل اور اسٹرانگ تو ذکر اور اعمال کے ذریعے سے بنتا ہے، لیکن کم از کم گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر سے ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب وہ جو دل اب ہمارے پاس ملا ہے گناہوں کے بوجھ سے فارغ دل، ٹھیک ہے، توبہ کرنے کی وجہ سے، اور ہماری عقل جس نے کہ ریئلائز کر لیا اپنی غلطی کو، ٹھیک ہے، جس نے غلطی تسلیم کر لی، اب اس عقل پلس یہ دل، ان دونوں کو لے کر کے انسان چلے تو بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. جیسے کہ اکثر ہمارے مشائخ، ہمارے حضرت بھی اس بات کو بار بار ہمیں یاد دلاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے وہ 60 سال کے تھے، 60 years old، اور انہوں نے اس وقت سے ایسی محنت شروع کری کہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بن گئے. اور بہت سارے ایسے بزرگوں کو ہم جانتے بھی ہیں جو کہ بڑھاپے میں انہوں نے علم سیکھا، انہوں نے تصوف سیکھا، انہوں نے ذکر سیکھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے 60 سال کے بعد جو ہے وہ دین کا کام شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بھی دی، ان کو مہلت بھی دی. ہمارے حضرت کے جو حضرت ہیں، حضرت مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، مرشد عالم رحمۃ اللہ ان کو کہا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنی دین کی تبلیغ کا کام شروع ہی 60 سال میں کیا. اس سے پہلے وہ سیکھتے رہے سیکھتے رہے، اپنا تزکیہ کرتے رہے، یہ نہیں کہ ان کی باقی ان کی شروع کی زندگی کوئی غفلت میں یا گناہوں میں گزری، لیکن دین کا کام کرنا جو انہوں نے شروع کیا، دعوت و تبلیغ کا، 60 سال کی عمر میں شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر بھی لمبی کری، 90 سال کی عمر تک وہ سفر کرتے رہے دعوت و تبلیغ کے لیے، سفر کرتے رہے، دنیا کے ملکوں میں جو ہے وہ جا جا کر کے بیانات کرنا، لوگوں کو توبہ کروانا، لوگوں کو دین کی تلقین کرنا، لوگوں کو سلسلے کے اندر داخل کرنا، 60 سے 90 سال یہ تھی ان کی عمر دعوت و تبلیغ کی۔ تو اس طرح سے بھی ممکن ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، بلکہ ساجس کی اپنی سگی خالہ، انہوں نے 60 سال کی عمر کے بعد عالم کورس پڑھنا شروع کیا اور عالمہ بن گئیں، اور تقریباً ابھی 80 سال کی ان کی عمر ہو چکی ہوگی، وہ ابھی بھی مدرسے میں جا کے پڑھا رہی ہیں کراچی شہر کے اندر۔ تو عمر کی اس میں قید نہیں ہے، کتنی تکلیفیں، کتنے مرض لگے ہوئے ہیں، کیسے کیسے آرتھرائٹس کے اور کتنی ساری دوائیں کھاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود عقل کی بنیاد پر، رائٹ، جس کو کہ ول پاور کہتے ہیں انسان کی، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر کے مدرسے جا کر کے لوگوں کو بخاری شریف پڑھاتی ہیں، ترمذی شریف پڑھاتی ہیں اور دیگر کتابیں پڑھاتی ہیں۔ تو اگر انسان ول پاور اپنی استعمال کرے تو اتنے بڑھاپے کے اندر بھی جا کر کے کتنی خیر کے کام کر سکتا ہے، لیکن اگر ول پاور نہ استعمال کرے بالکل بھی، توبہ نہ کرے، تو یہی بوڑھا جو ہے، یہ بڑھاپا جو ہے کتنا گندا ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اندر بیٹھ کر کے موبائل فون ہے اور یہ بس یہ ہے۔ اتنے لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں آ کے بتاتے ہیں کہ جی بس ان کو موبائل فون کے اوپر یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، رائٹ، اس عمر میں جا کر کے، جبکہ اللہ توبہ کرنے کا وقت تھا اور نیکی کا ذخیرہ کرنے کا وقت تھا، اس میں جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور بہانہ جو ہے وہ سیاسی خبروں کا ہے، خبروں کا بہانہ اس کے اوپر، اور خبروں کے ساتھ ساتھ پھر گناہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ خبریں دیکھنا کوئی نیکی کا کام ہے؟ کوئی خبروں کے اندر جس قسم کی چیزیں دکھاتے ہیں، جس قسم کے لوگ خبریں پڑھتے ہیں، ان کو دیکھنا ہی گناہ کا کام ہے، اور پھر اس کے اندر بیچ بیچ میں انہوں نے چیزیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ وقت ضائع کر رہے ہیں، اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے ہر وقت واٹس ایپ میسج پڑھنا ہے، اور اس کو پھر آگے فارورڈ کرنا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان توبہ نہیں کرتا، اپنی غلطیوں کو ریئلائز نہیں کرتا۔ تو جوان اس بات کو سن کر کے خوش نہ ہو، بہت ساری کلاس کے اندر بھوئیں بیٹھی ہوئی ہیں، رائٹ، بھو کہتے ہیں وہ، ہمارے حضرت کے بیٹے ہیں نا، وہ بڑے مزے سے کہتے ہیں بھو، رائٹ، ڈرانے کے لیے نہیں، بہو جو ہیں وہ خوش نہ ہو کہ اگر وہ اپنے ساس کے بارے میں ساری باتیں سنی ہیں کہ جیسے ساس اماں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، نہیں، خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ کی زندگی ہے، صرف تفسیر کی کلاس لے لینا تو نہیں ہوتا نا، رائٹ، توبہ بھی کرنی ہوتی ہے اور نیکی میں اپنے آپ کو لگانا بھی ہوتا ہے، گناہوں سے بچانا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے، یقین کر لیں کہ آپ کا بڑھاپا اس سے بھی زیادہ برا ہوگا، اس لیے کہ آپ کے جو ساس تھیں ان کو تو شاید دین سیکھنے کے ایسے مواقع بھی نہیں ملے تھے گھر بیٹھ کر کے، لیکن آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے موقع دے دیے، پھر بھی اگر آپ نے ان موقعوں کو استعمال نہیں کیا تو آپ کا بڑھاپا تو اور زیادہ عبرتناک ہوگا، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ تو ہم گناہوں سے ابھی توبہ کر لیں، بڑھاپے کا انتظار کرنے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ان ہو الا ذکر و قرآن مبین، کہ ہم نے نہیں سکھایا آپ کو شعر کا علم، رائٹ، شعر و شاعری جس کو کہتے ہیں، وما ینبغی لہ اور یہ آپ کے مناسب حال بھی نہیں تھا، آپ کے مناسب بھی نہیں تھا، یعنی یہ آپ کے شایان شان نہیں تھا، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ یعنی یہ جو قرآن ہے یہ صرف ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، نصیحت نامہ ہے۔ ذکر کہتے ہیں، ذکر کے بہت سارے مختلف معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی علم بھی ہے، علم، ٹھیک ہے، ایک معنی اس کا ہے یاد دہانی، نصیحت، اور ایک معنی ہے یاد کرنا، جس کو کہ ہم عمومی طور پر ذکر سمجھتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ذکر سے مراد جو ہے وہ یعنی نصیحت نامہ ہے، کیونکہ یہاں پر قرآن کی بات ہو رہی ہے اور قرآن جو ہے وہ نصیحت نامہ ہے۔ تو ذکر و قرآن، قرآن کیا چیز ہوتی ہے؟ قرآن اس لوح اس صحیفے کو کہتے ہیں کہ جس کو کہ بار بار تلاوت کیا جائے. کچھ علماء نے اس لفظ کی یہ تعریف بیان کری کہ قرآ یقرؤ سے نکلا. قرآ یقرؤ کا مطلب قراءت کرنا, تو قرآن وہ صحیفہ ہوتا ہے کہ جس کی قراءت ہے, کسی اور صحیفے کی دنیا میں قراءت نہیں کی جاتی, قرأت نہیں کی جاتی, رائٹ, تلاوت نہیں کی جاتی. اور یہ مبین ہے قرآن, یعنی کھلا کھلا ہے, اس کے اندر بڑی کلیئر باتیں ہم جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل کے بغیر اس کی کلیئر نصیحتوں کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے جو فقہی احکام ہیں ان کو تو ہم فقاہت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیں مجبور بنایا کہ ہم ان خاص لوگوں کے پاس جائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فقاہت کے لیے پسند کیا. لیکن جو اس کے نصیحت والے میسجز ہیں, کیونکہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ چھوڑتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ ہے کوئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ٹھیک ہے, کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا, تو کوئی ہے جو کہ اس کے اندر غور و فکر کرے, ٹھیک ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کا لفظ استعمال کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی قرآن پورا کا پورا جو ہے نا وہ ہم اپنی غور و فکر سے سمجھ سکتے ہیں, ہمیں علماء سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے, اور بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت میں لکھا ہوا ہے, تو پھر مولوی صاحب کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, عالم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کا لفظ استعمال کر دیا, کیونکہ ذکر کا لفظ نصیحت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس سے بات کلیئر ہو گئی کہ جو فقہی احکام ہیں ان کے لیے تمہیں علماء کے پاس جانا پڑے گا. فقہی احکام تو تم خود سے اس میں سے ڈرائیو کر ہی نہیں سکتے, اخذ کر ہی نہیں سکتے, اس کے لیے تو تمہیں سنت کی تعلیمات کی تفصیلی یعنی تعلیمات چاہیے ہوں گی جو کہ فقہا کے پاس ہوتی ہیں. اللہ نے فقہا کو پسند کیا اس کام کے لیے, ان کی جاب لگائی. تو ذکر والی جو آیات ہیں ان کو تم غور سے پڑھو سنو, تو اس سے تمہیں نصیحت ملے گی, ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں تو اس میں ذکر کا لفظ ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ نصیحت والی باتیں. تو یہ قرآن جو ہے وہ نصیحت کے لیے ہے, اور یعنی یہ شعر و شاعری نہیں ہے. اب یہاں پر شعر و شاعری کے بارے میں چند باتیں بڑی اہم مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہیں, اور سادس کے دن میں بھی کچھ اللہ نے ایک عجیب نقطہ کچھ دیر پہلے ہی ڈالا ہے. تو یہ ہم پہلے معروف و مسائل میں سے پڑھتے ہیں, پیج نمبر 407 سے, 407 407, وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ. فرماتے ہیں کہ چونکہ منکرین نبوت اور رسالت قرآن کی تاثیرات عجیبہ اور دلوں پر اثر انداز ہونے کی کیفیت کا جو عام مشاہدے میں تھی, کیونکہ یہ لوگ مشاہدہ کرتے تھے, آبزرو کرتے تھے کہ قرآن جب وہ خود سنتے تھے یا دوسرے لوگ سنتے تھے تو ایک اثر نمودار ہوتا تھا لوگوں کے اوپر, تغیر ہوتا تھا ان کے چہروں کے اوپر, اور ان کے دل جو ہے نا وہ اس کلام کی طرف مائل ہوتے تھے. تو یہ ان کا اپنے اندر کا مشاہدہ بھی تھا. کل کیا بتایا تھا اندر کے مشاہدے کو کیا کہتے ہیں, ذرا آپ سے کوئز کر لیں, اندر کے مشاہدے کو کیا کہتے ہیں اور باہر کے مشاہدے کو کیا کہتے ہیں, کسی کو یاد ہے کیا بتایا تھا؟ تو ان کا اندر کا مشاہدہ بھی یہ تھا کہ اثر ہوتا ہے قرآن سے, اور باہر کا مشاہدہ بھی تھا کہ اثر ہوتا ہے. اب وہ ٹرمز جو ہیں اگر آپ کو یاد ہوں, اندر کے مشاہدے کو انفس کہتے ہیں, رائٹ, اور باہر کے مشاہدے کو آفاق کہتے ہیں. سنوریہم آیاتہ فی الآفاق وفی انفسہم, ٹھیک ہے, کہ ان قریب دیکھیں گے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اپنے انفس میں بھی اور اپنے آفاق میں بھی, حتیٰ کہ یہ ان کو کہنا پڑے گا کہ یہی حق ہے, ٹھیک. اور انفس کا جو لفظ ہمارے مشائخ نے لیا وہ قرآن کی ہی آیت سے لیا. تو یہ لوگ بھی اس طرح سے انفس میں اور آفاق میں مشاہدہ کرتے تھے, اپنے آپ کو بھی دیکھتے تھے اور دوسروں کو بھی دیکھتے تھے کہ قرآن سننے سے اثر ہوتا ہے. تو یہ انکار نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک ہے, مشاہدے کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا, کسی کی بات کا تو انکار کیا جا سکتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, لیکن مشاہدے کا انکار نہیں کر سکتے. اس لیے کبھی تو اس کلام الہی کو سحر یعنی جادو, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے جادوگر, اور کبھی اس کلام کو شعر اور آپ کو شاعر کہہ کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ تاثرات عجیبیہ کلام الہی تاثرات عجیبہ کلام الہی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. یعنی یہ جو تاثرات لوگوں پر آ رہے ہیں قرآن کو سن کر کے, یہ اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے, بلکہ اس لیے کہ یہ تو جادو کے کلمات ہیں. کیونکہ آپ کو پیچھے بتایا نا کہ جو ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں ان ساؤنڈ ویوز کا اثر ہوتا ہے, اور یہ فزیکل اثر بھی ہوتا ہے, اسپرچل اثر بھی ہوتا ہے, اور سائیکولوجیکل اثر بھی ہوتا ہے ان ساؤنڈ ویوز کا. ٹھیک ہے, ابھی آپ جو بیٹھ کر کے سن رہے ہیں سارے کے سارے, تو یہ کیا پہنچ رہا ہے آپ کے پاس؟ ساؤنڈ ویوز ہی پہنچ رہے ہیں نا, اس عاجز کے کے منہ سے نکل رہے ہیں, ساؤنڈ ویوز کی شکل اختیار کر رہے ہیں, جن کو کہ ہمارے لیپ ٹاپ اور فون کا اسپیکر جو ہے وہ کیچ کر رہا ہے, اور پھر وہ اس کو بٹس اینڈ بائٹس میں کنورٹ کر کے انٹرنیٹ سپر ہائی وے کے اوپر ڈال کر کے آپ کے لیپ ٹاپ اور آپ کے فون تک پہنچا رہا ہے. پھر آپ کے فون کے اسپیکر سے, بلکہ سوری میرا مائک ہے اور آپ کا اسپیکر ہے, آپ کا اسپیکر جو ہے پھر ان ساؤنڈ ویوز کو واپس ان اینالاگ ویوز میں کنورٹ کر رہا ہے, اور وہ ویوز جو ہیں وہ آپ کے کان میں داخل ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا سارا کا سارا. ٹھیک ہے, تو یہ ساؤنڈ ویو سے آپ کو دین کا علم حاصل ہو رہا ہے, آپ کو قرآن کا علم حاصل ہو رہا ہے, آپ کے ذہن میں کوئی باتیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جادو کے کلمات بھی ایسا کرتے ہیں, کیونکہ جب جادو کے کلمات کو انسان پڑھتا ہے نا, تو وہ بھی ساؤنڈ ویوز کی شکل میں آگے ٹریول کرتی ہیں, اور پھر وہ اثر کرتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ایک نظام. ٹھیک ہے, یعنی وہ بھی کلمات ہوتے ہیں, قرآن بھی کلمات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے فرمایا کہ یا شاعرانہ کلام ہے, یہ لوگ کہتے تھے شاعرانہ کلام, وہ بھی عام دلوں پر اثر انداز ہوا کرتا ہے. پوئٹری, میلوڈی, میوزک جس کو کہتے ہیں میلوڈیس وائس, ٹھیک ہے, کہ آواز بڑی ہی باریک ہوتی ہے, بڑی ہی وہ یعنی اس کے ترنم ہوتا ہے کسی کی آواز میں. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی آواز سے گانا گاتا ہے, اس کے آواز کا سننے والے پر اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے کچھ یعنی اس طرح کی کا کلام لکھنا یا کلام کمپوز کرنا جس کو شاعری کہتے ہیں, انگریزی میں اس کو پوئٹری کہتے ہیں. یہ جو پوئٹری ہوتی ہے یہ ایک ایڈیشنل چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف ساؤنڈ ویوز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, بلکہ قرآن بھی جو ہے وہ ظاہر ہے صرف ساؤنڈ ویوز تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, البتہ ساؤنڈ ویوز کی حیثیت وہ کب اختیار کر جاتے ہیں کہ جب کہ جو سننے والا ہوتا ہے اس کو صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے, جب آپ کسی بات کو سن رہے ہیں اور آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا, بس اس کی آوازیں آپ کے اندر داخل ہو رہی ہیں, تو ہم اس چیز کو کہیں گے کہ یہ ساؤنڈ ویوز ہیں. ٹھیک ہے نا, آواز کی لہریں ہیں خالی, کیونکہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب کوئی ایسا کلام آپ سن رہے ہوں کہ جس کا کہ مفہوم بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو, ٹھیک ہے, تو وہ پھر صرف ساؤنڈ ویوز نہیں کہلائے گا, بلکہ ساؤنڈ ویوز کے ساتھ ساتھ اس کے اندر معانی بھی ہیں, میننگز بھی ہیں اس کے اندر, اور یہ میننگز جو ہیں وہ پھر آپ کے مائنڈ میں انٹر ہو رہے ہیں, عقل میں انٹر ہو رہے ہیں, دماغ میں, اور آپ کا دماغ جو ہے پھر ان معانی کو پروسیس کر رہا ہے, اور پھر آپ کو کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی پکچر بن رہی ہے آپ کے ذہن کے اندر, کوئی تصور آپ کے ذہن میں, کوئی تخیل آپ کے ذہن میں کریٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ معنی کے ساتھ کسی بات کو سننا جو ہے یہ ساؤنڈ ویو سے پھر زیادہ ایک چیز ہوتی ہے. یعنی ساؤنڈ ویوس تو ہوتی ہیں اس کے اندر, لیکن معنی بھی پوشیدہ ہوتے ہیں. تو شعر و شاعری کے اندر کیا چیز ہوتی ہے, شعر و شاعری صرف ساؤنڈ ویوز نہیں ہوتے, کیونکہ شعر و شاعری کو سن کر کے جو آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے نا, تو اس اثر میں ان کے معانی کا بھی بہت عمل, بہت گہرا عمل دخل ہوتا ہے کہ شعر میں بات کیا کی جا رہی ہے. رائٹ, کیا محبت کے شعر ہیں, غم کے شعر ہیں, مرثیہ ہے کوئی, یا کسی کی حمد بیان کی جا رہی ہے, کسی کی جو ہے وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں, جس کو نعت کہا جاتا ہے. رائٹ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے اوپر جو شعر و شاعری ہوتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں. نعت کا مطلب ہوتا ہے صفت. ٹھیک ہے, اور حمد اللہ تعالیٰ کی تحمید, تو یہ سب کے سب جو ہے وہ پوئٹری ہوتی ہے, لیکن اس میں معنی ہوتے ہیں, اور جب ہم ان کو سنتے ہیں تو معنی بھی ہمارے اوپر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ساؤنڈ ویوز تو کر ہی رہی ہوتی ہیں افیکٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ہے شعر و شاعری کی حقیقت. تو فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں فرمایا کہ ہم نے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھلائی اور نہ ان کی شان کے مناسب تھی. آپ کو شاعر کہنا باطل اور غلط ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا, کہ عرب تو وہ قوم ہے جس کی فطرت میں شعر و شاعری پڑی ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم بنائی کہ جس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ اپنے مطمع نظر کو, جو ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے, اس کو نثر کی شکل میں जिस तरह हम लोग प्रेजेंट करते हैं ना, जैसे मेरे जहन में कोई बात आ रही है तो मैं आपको जो समझा रहा हूं तो वो नसर की शक्ल में समझा रहा हूं, प्रोज कहते हैं शायद ना इंग्लिश में उसको, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी होती है कि जो उनके दिल में बात आए उसको वो एक शेर की शक्ल में परो सकते हैं, राइट। और आम आदमी, हमारे जैसा आदमी दंग रह जाता है कि यार इसने अपने मतमे नजर को कैसे खूबसूरत शेर के अंदर पिरो दिया है। अल्लाह ताला ने सलाहियत दी होती है कुछ लोगों को, ऐसे ही लोग जो होते हैं वो शायर कहलाते हैं। तो अरब जो है ये बहसियत कौम अल्लाह ताला ने इनको शेर व शायरी की सलाहियत दी थी, ठीक है। ये बात शेर में कर जाते थे, अजीब बात थी। तो यानी हमारे यहाँ तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनके यहाँ तो सारे तकरीबन ऐसे थे। औरतें बच्चे बेसाख्ता शेर कहते थे, यानी फिल बदीह जिसको कहते हैं। ये नहीं कि बैठ के सोच रहे हैं कि जी अब काफिया बनाएंगे, अब जो है वो थोड़ा सा उसका यानी कुछ बनेगा, उसका शेर लिखेंगे, फिर उसको सही करेंगे, फिर उसको ऐसे करेंगे, नहीं। ये यानी बस ऐसे ही शेर कहना शुरू हो जाते थे, सोचे समझे बगैर, लिखे बगैर, उसकी इसलाह किए बगैर, बेसाख्ता फिल बदीह। वो शेर की हकीकत से पूरी तरह वाकिफ हैं ये अरब लोग। इन्होंने कुरान को शेर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर किस एतबार से कहा? क्योंकि ना तो कुरान वजन शेरी का पाबंद है, ना कहीं रदीफ काफिये का। ये रदीफ मिलाना, काफिये मिलाना, ये शेर की एक खास बात होती है, ठीक है। क्योंकि लय जिसको मिलाना कहते हैं, यानी वजन के ऊपर, पहला मिसरा जिस वजन पर होता है, दूसरा मिसरा उसी वजन पर होता है, तो ये रदीफ और काफिये मिलाना इसको कहते हैं। तो इसको तो जाहिल शेर व शायरी से नावाकिफ भी शेर नहीं कह सकता। यानी हम जैसे लोग भी अगर हम थोड़ा सा जरा सोच लें, ठीक है, थोड़ा सा शेर व शायरी हमने पढ़ी हो, ट्रिक तक जो है वो लोगों ने शेर व शायरी उर्दू की पढ़ी होती है, शेक्सपियर की भी कुछ पोइट्री वगैरह पढ़ा देते हैं हम लोग, क्या या किसी ने कहीं और पढ़ी होगी, तो ऐसे बंदे को भी ना अगर वो थोड़ा सा गौर करे कुरान के ऊपर तो ये बात समझ में आ सकती है कि कुरान तो शेर व शायरी नहीं है, ठीक है। लेकिन मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने जो बात लिखी है ना, इन्होंने सिर्फ थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की बेस पर नहीं लिखी, बल्कि मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इनकी कब्र को नूर से और भर दे, कि इनको अल्लाह ताला ने इतना इल्म और इतनी जहानत अता फरमाई थी कि उर्दू जुबान तो क्या, इन्होंने अरबी जुबान के अंदर बड़े बड़े शेर लिखे, और ये भी फिलबदी शेर कहा करते थे। तो इनके अशार भी जो है ना वो किताबों के अंदर मौजूद हैं, और यानी बहुत इनका वसी इल्म था। तो इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने सिर्फ कैजुअल ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर नहीं करी है, बल्कि इन्होंने अपने इस सारे इल्म की बुनियाद पर यह बात कही है कि जी कुरान जो है ये तो शेर व शायरी का पाबंदी नहीं, अरबी शेर व शायरी के तो कवायद होते हैं। वैसे भी हमारे जो आलिम कोर्स जो लोग करते हैं, खुसूसन मर्दों का जो आलिम कोर्स होता है 8 साल का, तो उसके अंदर शेर व शायरी की मुस्तकिल किताबें पढ़ाई जाती हैं, और ये वो किताबें होती हैं जो कि जमाने जाहिलियत में लिखी गई थी, यानी नबी अलैहि सलाम की बेसत से पहले। दीवान हम्मासा, दीवान मुतनबी, और उसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें और मुख्तलिफ चीज़ें यानी तफसील के साथ आलिम को पढ़ाई जाती हैं। और मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह तो खाली पढ़े हुए आलिम नहीं थे, बल्कि इन्होंने तो बाकायदा शेर व शायरी करी भी थी अरबी जुबान के अंदर। तो इन्होंने ऐसी बात लिखी है, तो 100% कंफर्म बात है ये कि कुरान तो शेर व शायरी है ही नहीं। तो फरमाते हैं कि इसका जवाब ये है कि शेर दरअसल ख्याली खुद साख्ता मजामीन को कहा जाता है, ख्वाह नज़म में हो ख्वाह नसर में, ठीक है। तो नसर में भी अगर कोई ऐसे मजामीन हो ना, तो जो लिटरल डेफिनेशन है लफ्ज़ शेर की, तो वो नसर पर भी अप्लाई होती है, ख्याली खुद साख्ता मजामीन, ठीक है। तो ये है असल में शेर का असल मतलब। इनका मकसद कुरान, इनका जो मकसद था काफिरों का, तो उनका मकसद कुरान को शेर और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहने से ये था कि आप जो कलाम लाए हैं वो महज ख्याली अफसाने हैं, खुद साख्ता, ख्याली, मन घड़त 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 अफसाने हैं, ठीक है। या फिर शेर के मानी मारूफ के अतबार से शायर कहा, तो इस मुनासबत से कि जिस तरह नज़म और शेर खास असर रखता है, तो इसका असर भी ऐसा ही है। तो नज़म और शेर जो है ये असर रखता है, तो कुरान भी जो है वो इसी तरीके से असर रख रहा है। इस वजह से उन्होंने कुरान को शेर कहा और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम सलाम को शायर कहा। इस वजह से नहीं कि कुरान जो है वो रदीफ और काफिये का पाबंद है, उसके अंदर वज़न शायरी का ख्याल रखा गया है। इमाम जसास रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद से रिवायत किया है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कोई शेर पढ़ते थे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बड़ी शायरा थी, ये खुद जो है वो अपने शेर भी पढ़ा करती थी, खुद शेर कहा करती थी, और इनको बहुत बड़ी तादाद में अशार याद भी थे, पुराने अशार। ठीक है, तो इनके पास यानी बड़ी फसीहुल लिसान थी। इनके फसाहत के किस्से जो है वो किताबों के अंदर मौजूद हैं कि किसी ने इनसे कोई सवाल किया, इन्होंने जो जवाब दिया ना, इनका जवाब जो था इतना उम्दा जवाब था, इतने कम अल्फाज में उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी और वजन शेरी के साथ करी। ये आयशा रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह तआला ने सलाहियत दी थी, और इनके वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, ये उनसे उनको मिली थी, यानी ये हेरेडिटरी इनको मिली थी, जेनेटिक्स में इनके आई थी ये सलाहियत अपने वालिद साहब से। तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं, अलबत्ता एक शेर इब्न तरफा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा था, सतुब्दी लकल अय्याम मा कुंत जाहिलन वयाती का बिल अखबार मल्लम तजव्वुदी, के इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजने शेरी को तोड़कर मल्लम तजूदा बिल अखबार पढ़ा, यानी शेर जो था ना वो बिल अखबार मल्लम तजूदी तजव्वुदी था, लेकिन आप सल्लम ने इसको तोड़ करके यानी इस शेर के वजन को तोड़ करके पढ़ा इस तरीके से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रतनाना ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शेर इस तरह तो नहीं, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रतनाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन रहे थे और अबू बकर सिद्दीक को ये शेर याद था। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं शायर नहीं हूँ और ना मेरे लिए शेर व शायरी मुनासिब है। तो इस वजह से ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर शेर पढ़ा भी तो उसको भी तोड़ करके पढ़ा। ये नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से शेर को खुद जो है वो मस करके पढ़ा, क्योंकि शेर व शायरी जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं थी, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत में नहीं रखी थी। ये रिवायत इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी तफसीर में नकल की है और तिर्मिजी नसाई इमाम अहमद ने भी इसको रिवायत किया है। इससे मालूम हुआ कि खुद कोई शेर तसनीफ करना तो क्या, आप दूसरों के अशआर भी पढ़ने को अपने लिए मुनासिब नहीं समझते थे। और बाज रिवायात में जो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़न शेरी के मुताबिक कुछ कलिमात मनकूल हैं, ठीक है, कुछ कलिमात, क्योंकि कुछ हदीसें ऐसी हैं कि जो कि पढ़ करके ऐसा लगता है कि जैसे कि वो शेर व शायरी हैं, क्योंकि वो वज़न शेरी के मुताबिक हैं। ठीक है, तो उसके बारे में फरमा रहे हैं कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे कलिमात मनकूल है ना हदीस के अंदर, बकसद शेर नहीं, यानी ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसदन शेर कहना चाहते थे, बल्कि इत्तेफाकी हैं, और ऐसे इत्तेफाकी कोई एक दो शेर मौजू हो जाए कोई आदमी, ठीक, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसदन ये बात नहीं करी, अलबत्ता तो कर लिया, लेकिन हजरत भी इस बात को जानते हैं और हम भी इस बात को जानते हैं कि दुनिया में कोई चीज इत्तेफाकी तो नहीं होती। ठीक है ना, इत्तेफाकी का मतलब तो ये हुआ कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई है ही नहीं, अल्लाह ताला है ही नहीं, तो इत्तेफाकी का तो ये मतलब हुआ। इसी वजह से कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग जो कि अल्लाह ताला ने खुद यानी कंट्रोल की हुई है, अल्लाह ताला कादर मुतलक है। तो इत्तेफाकी से यहाँ पर मुराद जो है ना वो लिटरली इत्तेफाकी या कोइंसिडेंटल नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुराद यह है कि नबी अलैहिस्सलाम की नीयत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातें कभी कहलवा दी। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने इस तरीके से कहलवाई, नबी अलैहिस्सलाम ने इस इरादे से नहीं कही। ठीक है, ये मतलब होता है इत्तेफाकी का। ठीक है, तो अब अल्लाह ताला ने क्यों कहलवाई, इसके अंदर अल्लाह की हिकमत, उसके ऊपर भी हम बड़ी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने डेफिनेटली अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, और खुसूसा नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई काम कैसे कर सकते हैं, नफ्स की और शैतान से मगलूब होकर तो नहीं कर सकते ना, तो अल्लाह के नबी तो अल्लाह ही से मगलूब होकर कोई बात कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि अल्लाह ने कहलवाई, मगर हज़रत सल्लम के इस फितरी हाल से जो बड़ी हिकमतों पर मबनी था, ये लाजम नहीं आता कि मुतलकन शेर कोई मज़मून है। ठीक है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत जो थी ना शेर के खिलाफ, इससे ये बात लाजम नहीं आती कि शेर कहना मज़मून है। क्यों भाई, क्यों लाजम नहीं आती, जबकि अल्लाह के नबी ने इसको नापसंद किया, अल्लाह के नबी ने कभी नहीं किया। ठीक है, तो फिर वो हमारे जो साथी होते हैं कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कोई काम नहीं किया तो फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि फिर तो शेर मज़मून है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, सब जानते हैं इस बात को कैसा नहीं है। तो फरमाया कि जैसा कि शेर व शायरी के अहकाम की तफसील सूरह शुरा के आखिरी रुकों में गुजर चुकी है, वहां देख लिया जाए, तो फिर क्यों मज़मूम नहीं है, तो इसके लिए फिर सुन्नत को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सुन्नत की तफसील से हमें पता लगता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सहाबा कराम जो है वो शेर पढ़ा करते थे, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ شاعر رسول مشہور ہے، اور بھی دیگر صحابہ جو ہے وہ شعر و شاعری کرتے تھے، لیکن یہ سب سے زیادہ کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے باقاعدہ کہتے تھے شعر کہنے کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیر نہیں فرمائی جیسے آپ نے فرمایا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے؟ تو نقیر نہیں فرمائی تو یہ بھی سنت میں داخل ہو گیا. تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل جو ہے اس سے بھی خالی ہم دین نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عمل ہوئے تو ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. اسی وجہ سے نا دین کی تفصیلات جو ہیں یہ جب تک معلوم نہ ہو تو ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے، اور تفصیلات جو ہیں وہ علماء ہی کے پاس ہوتی ہیں. عام آدمی جو ہے چونکہ فل ٹائم یہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو تفصیلات جو ہیں وہ اس کی نظر سے اوجھل ہوتی ہیں. اب اس کے اندر جو ایک بڑی اہم بات اللہ نے دل میں بالکل ریسنٹلی ہی ڈالی، کیونکہ کسی نے سوال کیا تھا، تو سوال کرنا جب بھی تو ہمارے دین میں انکرج ہے کہ سوال کرنے کے جواب میں اللہ تعالیٰ اکثر ایسی باتیں دل میں ڈال دیتے ہیں کہ جو کہ ادروائز دل میں نہیں آ رہی تھیں. تو سوال یہ ہے، بلکہ یہ ایک نوشن ہے، ایک نظریہ ہے آج کے دور میں خصوصاً، ٹھیک ہے نا؟ وہ نظریہ کیا ہے کہ جب تک پکچرز نہ ہوں، تصویریں نہ ہوں، تو اس وقت تک بات نہیں بن سکتی. تصویروں کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، پکچرز کے بغیر. اور یہ چیز سب سے زیادہ کہاں پر ہم اپلائی کرتے ہیں؟ دیندار مسلمان لوگ. تصویروں کے ہونے سے فائدہ ہوتا ہے اور تصویروں کے نہ ہونے سے کم فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. یہ چیز ہم کہاں اپلائی کرتے ہیں؟ یہ ہم اپلائی کرتے ہیں بچوں کی کتابوں میں، چلڈرنز بکس، چلڈرن سٹوریز، ٹھیک ہے نا؟ تو چلڈرن سٹوریز میں ہمارا نوشن کیا ہے، ہمارے ذہن میں کیا خیال ہے کہ جتنی تصویریں ہوں گی بچے اتنا زیادہ اٹریکٹ ہوں گے اور بچوں کے لیے اتنا زیادہ فائدہ مند ہوگی، رائٹ؟ یہی ہے نا تصور. پکچر بکس اسی وجہ سے ہم اتنا زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ پکچر بکس بھری ہوئی ہیں، اور نت نئی پکچرز یعنی پکچرز کی کوالٹی کے اندر اضافہ ہوتا ہے آئے دن. جو ہے وہ پکچرز یعنی مزید اچھے پکچر بنانا، اچھے سے. اب اس کے اندر یہ کیمرے والے بھی ایک مصیبت آئی ہوئی ہے آج کے دور میں، کیمرے کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزرتی. حتیٰ کہ دوسروں کی تصویریں کھینچنا پہلے ہوتا تھا، اب تو اپنی تصویریں کھینچ کر وہ ڈالتے رہتے ہیں. سیلفی کا جو مصیبت آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حرم کے اندر سیلفی، تو مسجد نبوی میں سیلفی، تو روضہ رسول کے اوپر سیلفی، تو کعبۃ اللہ شریف کے سامنے سیلفی. یعنی کوئی 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 لمٹ ہی نہیں رہی، کوئی حد ہی نہیں رہی. عورتیں اپنی سیلفیاں بنا رہی ہیں، حتیٰ کہ حد تو یعنی عقل کو بھی ہم کیا کہیں، برقع پہن کر کے، نقاب پہن کر کے اپنی سیلفی بناتے ہیں. یعنی کوئی تک بھی ہوتی ہے، کوئی یعنی حد ہوتی ہے عقل کی مر جانے کی، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ایک تو بے حیائی جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر، اپنی شکل کی سیلفی بنا کر کے اپنے واٹس ایپ پروفائل فوٹو پہ ڈال رہے ہیں، اور جو ہے وہ واٹس ایپ ادھر ڈال رہے ہیں، بے حیائی اور بے شرمی کی وہ بھی ایک لمٹ ہے. لیکن یہ تو بد عقلی کی لمٹ ہو گئی نا کہ نقاب پہنا ہوا ہے پھر بھی سیلفی بنانے کا اتنا شوق ہے کہ مسجد نبوی ایک عجیب، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم گزر رہے تھے چونکہ سامنے، ہم بالکل ہمارے سامنے. تو اب اپنی آنکھوں کو بھی انسان پہلی نظر سے تو نہیں بچا سکتا نا، دوسری نظر سے تو الحمدللہ بچا لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور ویسے بھی نیک لوگوں کی صحبت تھی، مسجد نبوی کے سامنے تھے، تو اپنے آپ کو دوسری نظر سے اللہ تعالیٰ نے بچوا دیا، ٹھیک ہے. لیکن پہلی نظر تو پڑ گئی نا. ایک خاتون جو ہے وہ مسجد نبوی کے ایک دروازے کے سامنے ہاتھ چیر کر کے اور اپنی تصویر بنوا رہی ہیں. ان کی دوست جو ہیں وہ، اچھا دونوں نے نقاب پہنا ہوا ہے، دونوں ہی نقابی، لیکن تصویر کھچوانے کا کتنا شوق ہے کہ بھائی میں فلانی جگہ پر گئی تھی اور میں فلانی جگہ پر گیا تھا، رائٹ؟ تو یہ بس کیا کریں، ہماری نہیں کام کر رہی ہوتی تو پھر حد نہیں رہ جاتی اس کے بعد. تو بہرحال تو تصویروں کا جو ہے نا وہ ایک بڑا اہم جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں مقام بن گیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ نوشن کیا یہ صحیح نوشن ہے کہ تصویروں سے جو ہے بچوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر ہم پہلے اس چیز کا اگر ہم پہلے ذکر کر دیں جس کے اوپر ہمارا زیادہ اعتماد ہے، زیادہ اطمینان ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ہم ان لوگوں کو بلیو کرتے ہیں. تو اس وجہ سے نا انفارچونیٹلی، مطلب پلیز ایکسکیوز می فار مائی ڈائریکٹنس یا جو بھی کہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے نا وہ ایک امریکن سائیکیٹرسٹ، ٹھیک ہے نا، جو کہ کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ ہیں، انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک کتاب لکھی، ٹھیک ہے، آج سے کوئی 20 سال پہلے ان کی کتاب جو ہے بہت مشہور ہوئی تھی، اور کافی لوگوں نے خصوصاً امریکہ کے اندر اس کتاب کو استعمال کیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ٹی وی کتنی نقصان دہ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی چھوٹی سی جو ہے نا وہ ایکسرپٹ یاد آپ کے سامنے پڑھتا ہے. وہ اپنے سوزن جانسن ان کا نام ہے، انہوں نے اس کوشچن خود ہی ایک کوشچن لکھا اپنی کتاب میں کہ بھائی واٹس رانگ ود یوزنگ ٹیلی ویژن ایز جسٹ انٹرٹینمنٹ. ٹھیک ہے، تو میں بھی تو اپنے بچپن میں جو ہے نا آئی انجوائڈ واچنگ ڈزنی فلمز لائک سنو وائٹ. میں بھی تو ڈزنی فلم جو ہے وہ بچپن میں دیکھا کرتا تھا کرتی تھی، تو کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ تو یہ لکھتی ہیں سائیکیٹرسٹ صاحبہ کہ one could argue that reading a book could promote the same sense of unreality without action. یعنی آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں کیونکہ یہ کتاب پڑھنے کو پروموٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہ کتاب پڑھنے سے بھی تو انسان تخیل کی دنیا میں جا سکتا ہے نا، ٹیلی ویژن دیکھنے سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تخیل کی دنیا میں جا سکتا ہے، تو کتاب پڑھنے سے بھی تو تخیل کی دنیا میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتی ہیں کہ the phrases turn off the TV or get your nose out of your book and go do something have meaning. کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے ٹی وی کو بند کر دیں تاکہ ٹی وی کی وجہ سے آپ تخیلاتی دنیا میں نہ چلے جائیں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ گیٹ یور نوز آؤٹ آف یور بک، اپنی کتاب میں سے اپنی ناک کو نکالو اور جا کے کوئی کام کرو. ٹھیک ہے نا، یعنی کتاب میں دفن نہ رہو ساری وقت بلکہ جا کے کوئی کام کرو. نیور دی لیس، لیکن پھر بھی، وائل ریڈنگ اے بک دیٹ ڈز ناٹ ہیو اے لاٹ آف پکچرز، کیا کہہ رہی ہیں کہ ایسی کتاب کو پڑھنا کہ جس کے اندر بہت ساری تصویریں نہ ہوں. The child's mind creates its own pictures. بچے کا دماغ اپنی تصویریں خود بناتا ہے. And has time to think about them. Has time to think about them. وہ خود تخیل اپنے ذہن میں بناتا ہے آپ کی بات سن کر کے، ایسی کتاب پڑھ کر کے کہ جس کے اندر تصویریں پہلے سے موجود نہ ہوں. اب وہ تصویریں خود اپنے ذہن میں بناتا ہے، اور پھر اس کے پاس وقت بھی ہوتا ہے ان تصویروں کے بارے میں سوچنے کا، ان آئیڈیاز کے بارے میں سوچنے کا جو کہ اس نے پڑھے ہیں یا اس نے سنے ہیں. ٹھیک ہے نا، دیز تھاٹس کڈ ایکچولی لیڈ ٹو آئیڈیاز دیٹ انسپائر اے چائلڈ اور ایڈلٹ ٹو ایکشن. یہ جو تھاٹس، جو فکر ہوتی ہے نا اس کے ذہن میں، غور و فکر، تدبر، جس کے بارے میں ہم کتنی مرتبہ بات کر چکے ہیں سورہ یاسین کی تفسیر کے تحت، یہ جو تدبر کرنا ہوتا ہے، اس تدبر کے نتیجے میں ایکشن کرنے کے پھر انسپریشن ملتی ہے انسان کو. ٹھیک ہے، جبکہ ٹیلی ویژن ڈز ناٹ گیو ٹائم فار دس ہائر لیول آف تھنکنگ دیٹ انسپائرز ڈیڈز. ٹیلی ویژن میں امیجز ہوتے ہیں پہلی بات، تو امیج بنانے کی بچے کو ضرورت ہی نہیں پھر رہتی کیونکہ امیجز پہلے سے ہیں، اور پھر ٹیلی ویژن ان امیجز کو اتنا تیزی کے ساتھ چلاتا ہے کہ پھر سوچنے کا وقت ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، تو ٹیلی ویژن کے اندر دوہرا نقصان، ایک تو امیجز پہلے سے بنے ہوئے، دوسرا ان امیجز کو اتنا فاسٹ سپیڈ میں چلایا جا رہا ہوتا ہے، جبھی تو وہ فلم بنتی ہے، کہ بچہ سوچ بھی نہیں سکتا، ٹائم ہی نہیں ہوتا اس کے پاس سوچنے کا. ٹھیک ہے، اب اسی بک کے اندر انہوں نے اگلے پیج کے اوپر ایک اور بات لکھی کہ بھائی ہم کیا کریں اپنے بچوں کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک سوال انہوں نے لکھا اور اس سوال کا پھر جواب دیا. تو ان جوابوں میں سے ایک جواب سنیں، نمبر 2 آنسر، وہ کیا کہتی ہیں؟ ریڈ اے لاٹ آف بکس ٹو یور چلڈرن، اپنے بچوں کو کتابیں پڑھ کر کے سنائیں، اور بریکٹس میں لکھتی ہیں اسپیشلی ونز وداؤٹ لاٹس آف پکچرز، اسپیشلی ون وداؤٹ لاٹس آف پکچرز، خصوصاً وہ کتابیں پڑھ کر کے سنائیں جن میں بہت زیادہ تصویریں نہ ہوں. اینڈ ٹیل یور چلڈرن لاٹس آف اسٹوریز، اور اپنے بچوں کو بہت ساری کہانیاں سنائیں. چلڈرن لو ٹو ہیئر اسٹوریز اباؤٹ آور لائف وین وی ور لٹل، جب ہم بچے تھے تو ہم اس میں کیا کرتے تھے، بچے لو ٹو ہیئر اٹ. الحمدللہ ہمارے گھر میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جب کبھی بچپنے کی آج اپنی بات کرتا ہے یا بچوں کی والدہ بات کرتی ہیں، بچے اتنا اس کے اندر انٹرسٹ لیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ایک بات. ٹھیک ہے، ہمارے بچپن کی کہانیاں ہمارے بچے بہت شوق سے سننا چاہتے ہیں. اور یو کین میک دیم اپ، یہ تو کیونکہ غیر مسلم ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ میک دیم اپ، یعنی خود جھوٹ بول کر کے بنائیں، لیکن جھوٹ بولنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو جھوٹ تو ہم نہیں بول سکتے، یہ تو کافر ہے، اس وجہ سے اس طرح کی انہوں نے بات کر دی. بیڈ ٹائم اینڈ رائڈنگ ان دا کار پرووائڈ گڈ اپارچونیٹیز فار ٹیلنگ اسٹوریز، یعنی رات کے سونے کے وقت سوتے وقت جو ہے بچوں کو سٹوری سنائیں، اپنی طرف سے جو اپنے بارے میں سٹوریز ہوں یا قرآن کی سٹوریز ہوں، نبی علیہ السلام کی سٹوریز ہوں، تو بیڈ ٹائم جو ہے وہ بہترین وقت ہے. اور گاڑی کے اندر جب سفر کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ سٹوری سنائیں، وہ بہترین وقت ہوتا ہے. Telling our children stories helps to stimulate their internal picture making capabilities. ان کو اسٹوری سنانے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اپنے جو کیپیبلٹی ہوتی ہے نا، امیجنیشن کی کیپیبلٹی، سوچنے کی کیپیبلٹی، یہ ڈیولپ ہوتی ہے. اور جب آپ ان کو ایسی کتابیں دے دیتے ہیں جن میں پہلے سے سب کچھ جو ہے وہ پکچر فارم میں موجود ہے، تو پھر وہ انہی پکچرز کے اندر ہی مقید ہو جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں ان پکچرز میں. جیسے کہ اسی کتاب میں کہیں اور بھی لکھا تھا، پہلے میں نے جو پڑھا تھا وہاں سے یاد ہے، کہ جیسے سنو وائٹ، ٹھیک ہے، سنو وائٹ ایک ڈزنی کیریکٹر ہے. اب سنو وائٹ کی جو پہلے تو سٹوری تھی نا لکھی ہوئی، ٹھیک ہے، تو سٹوری کو بچے پڑھتے تھے تو وہ اپنے ذہن میں سوچتے تھے کہ بھئی سنو وائٹ کیسی ہوگی. لیکن جب سنو وائٹ کی تصویر بنا دی تو اب بچہ جو ہے نا وہ اس تصویر کے باہر نہیں سوچ سکتا. جیسے سنو وائٹ اس تصویر میں ہے نا، وہ ہمیشہ سنو وائٹ کو ویسے ہی تصور کرے گا، اس سے باہر نہیں سوچ سکتا. بالکل یہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ جب ہم نبی علیہ السلام کی تصویر، اب یہ جو پکچر سٹوریز آ رہی ہیں نا، تو اس کے اندر پہلے تو جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ رکھتے تھے، صحابہ کو الگ رکھتے تھے، صرف جو ہے نا وہ دوسروں کی تصویریں بناتے تھے. آہستہ آہستہ پھر صحابہ کی تصویریں بنانی شروع کر دیں، اور پھر ہم بھی ریلیکس ہو گئے کہ جی کوئی بات نہیں، صحابہ کی تو بنا رہے ہیں، وہ تو پھر انسان ہی تھے. پھر جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے بات، پھر نبی کی بھی تصویر بنائی، رائٹ. اب وہ نبی کی تصویر جو ہے وہ ابھی شکل بنانی تو شروع نہیں کری، کافروں نے تو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی، تو انہوں نے پوری کی پوری شکل جو ہے وہ اس کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ویڈیوز پوری پوری فلمیں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کی امیڈیٹلی تو ابھی تک کوئی شکل اللہ کا شکر ہے نہیں بنا سکا، سوائے ان بدبختوں کے جنہوں نے کہ کارٹون بنانے کی کوشش کری. اللہ ان کو غارت کرے، ان کی ہدایت کی توفیق دے، ٹھیک. بہت سارے تو ان میں مسلمان بھی ہو گئے بلکہ، ٹھیک ہے. تو ابھی کیا شروع کر رہے ہیں، ابھی نبی علیہ السلام کو جو ہے نا وہ ایک خاکے کی شکل میں دکھاتے ہیں اسٹوریز کے اندر، ٹھیک ہے نا. صرف ایک آؤٹر باؤنڈری بنا دی، یا صرف جو ہے وہ ایک کمپلیٹلی یعنی ڈارک کلر کے ساتھ بنا دیا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے نا آہستہ آہستہ شیطان لے کے جاتا ہے، ایک دم سے وہ بڑا برا کام نہیں کروا سکتا، ٹھیک ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے برے کام کرواتا ہے، پھر بعد میں جا کر کے وہ بڑا برا کام کروائے گا. کل کو اگلی نسل میں کوئی نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، کوئی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی تصویر بھی، پھر بھائی یہ تو بھائی اسلامک اسٹوری بک ہے، اس سے تو بچوں کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا، اس سے بچوں کو جو ہے وہ زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے، اس سے بچوں کو جو ہے وہ امیجنیشن میں مدد ملے گی، رائٹ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہوں گے، اس قسم کی وہ باتیں کہے گا، ذہن کے اندر ڈالے گا، اور پھر لوگ جو ہے وہ اپنی تصویر کی کتابیں بنائیں گے اسلام کے نام پر، ٹھیک ہے نا، دین کے سکھانے کے نام پر، اور اس میں سب کچھ ہوگا پھر، ٹھیک ہے. جیسے کہ کافر آلریڈی کر ہی رہے ہیں. تو ہمارا دین ہمیں کیا یہ تو میں نے آپ کے سامنے امیریکن کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ کی بات رکھی، ٹھیک ہے، جس کا کہ مولویوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہم مولویوں والی بات بھی رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مولویوں کی بات کیا ہے کہ بھائی آپ اپنے ٹریڈیشن کو اٹھا کر کے دیکھیں، رائٹ. اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ استعمال کیا انسانوں کی ہدایت کا، انسانوں کو علم پہنچانے کا، انسانوں کو سکھانے کا، انسانوں کو اٹھانے کا، انسانوں کو بلند کرنے کا، کیا طریقہ اللہ نے استعمال کیا؟ وربل طریقہ، وربل، زبان سے بات کرنا اور اپنے عمل سے دکھانا. تصویر سازی تو ہمارے دین میں کہیں نہیں تھی نا، رائٹ. تو ساؤنڈ ویوز، اور پھر ان ساؤنڈ ویوز کے اندر جو معانی پوشیدہ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے انسان اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ سائیکیٹرسٹ بھی کہہ رہی ہے بچوں کو کہانیاں سنائیں، بچوں کو پڑھ کے بتائیں، بچوں کو ایسی کتابیں پڑھنے کے لیے کہیں، کیونکہ اقرا بھی ہمارا دین سکھاتا ہے، پڑھ، پڑھو، ریڈ. تو ریڈنگ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ جی بس سننا ہی ہے خالی، ریڈ نہیں کرنا. ریڈنگ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے اور سننا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. سننے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ریڈنگ سے سننے کے مقابلے میں کم فائدہ ہوتا ہے، لیکن بہت فائدہ ہوتا ہے ریڈنگ سے بھی، ٹھیک ہے. تو ہمارے دین نے ریڈنگ اینڈ لسننگ کا سسٹم رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن جو ہے یہ اس کے اندر کہیں تصویروں والا معاملہ نہیں ہے نا، اس کے اندر کہیں بھی قرآن کے اندر، کہیں بھی سنت کے اندر تصویروں والا معاملہ نہیں ہے. حتیٰ کہ پچھلی قوموں کے اندر جو تصویر سازی الاؤڈ تھی بھی، جب انسانیت اتنی ڈیولپ ہو گئی کہ اس کے اوپر اللہ کا آخری دین آ سکے، اس آخری اور کامل دین کے اندر تصویر سازی منع کر دی گئی، تصویروں کو مٹا دیا جو کہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوتی تھیں. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تصویر سازی الاؤڈ تھی، مورتیاں بھی بنتی تھیں اس زمانے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ساری چیزیں منع ہو گئیں اور حدیث کے اندر صراحت بھی آ گئی. نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے بھی دکھا دیا, اور قرآن جو ہے وہ پورا کا پورا تصویر سے بالکل خالی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور قرآن میں ہے کیا چیزیں, ٹھیک ہے, کہانیاں, قصے, کتنے قصے ہیں, رائٹ. یہی جو کافر آج ہمیں سائیکیٹری اور سائیکالوجی پڑھ کر کے بتا رہے ہیں کہ جی سٹوری سناؤ, سٹوری سناؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سٹوری سنائی, قرآن میں سٹوریز بھری ہوئی ہیں, مستقل موسیٰ علیہ السلام کی اور یونس علیہ السلام کی اور یوسف علیہ السلام کی پوری پوری سورت, سورت جو ہے وہ سٹوری ہے جی, ٹھیک ہے. تو سٹوری ٹیلنگ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں برے اثرات سے, اور ہم ان کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, گروم کرنا چاہتے ہیں, کچھ بنانا چاہتے ہیں, رائٹ, کہ کچھ وہ ان جو بیرونی اثرات ہیں ان سے بچ کر کے اللہ کے اثر میں آ کر کے کوئی فائدے کا کام کر سکیں اپنے لیے اور انسانیت کے لیے, تو ہمیں ان کے برین کو ڈیولپ کرنا ہوگا. اور ڈیولپ کرنے کے لیے یہ چیزیں دینی ہوں گی جو کہ اللہ نے ہمیں دی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں, نہ کہ جو کافر جو ہیں جنہوں نے ہمیں پکچر میکنگ کے اوپر ڈال دیا ہے, تصویر سازی کے اوپر ڈال دیا, اور اس قسم کے خرافات کہ جی جتنی زیادہ تصویر پکچر بک جتنی ہوگی اتنی زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی بچوں کے لیے. تو بھائی جو وہ ہمیں پڑھاتے ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں, جو ہمیں سکھاتے ہیں وہ ہم سیکھ لیتے ہیں. آمنا وصدقنا, ہم ایمان لے کر کے آئے آپ کی بات کے اوپر اور ہم نے آپ کی تصدیق کر دی, تو یہ ہم کافروں کے ساتھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. تو شعر و شاعری, پوئٹری, پوئٹری سے اثر ہوتا ہے, تو اچھی پوئٹری بھی پڑھ کر کے سنائیں, اچھی پوئٹری کی کتابیں بھی جو ہے پڑھنے کے لیے دی ہیں, بری پوئٹری والی کتابیں نہیں, رائٹ. اور یعنی کتاب وہی اچھی ہوتی ہے جس کے اندر مضامین اچھے ہوں اور جس کا لکھنے والا اچھا ہو, ٹھیک ہے نا. کسی فاسق فاجر اور مرتد یا ایتھیس کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ ایتھیس بنائے گی, وہ اس کو کافر بنائے گی, اس کو جو ہے وہ فاسق فاجر بنائے گی. تو کتاب خالی جو ہے وہ نہیں پڑھنی ہوتی, کتاب کے آتھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ آتھر کیسا تھا. تو نیکوں کی لکھی ہوئی کتابیں یہ فائدہ مند ہوتی ہیں, کیونکہ کتاب کا اثر ہوتا ہے. نیکی کی کتاب, نیک کی لکھی ہوئی کتاب ہوگی تو اس کا اچھا اثر ہوگا, اور برے کی لکھی ہوئی کتاب ہوگی تو برا اثر ہوگا. بچ نہیں سکے گا بچہ اس برے اثر سے, ٹھیک ہے. تو کتابیں بھی جو ہے نا ان کی بھی سلیکشن کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اولم یرو فرماتے ہیں نا اس آیت کے اندر, اولم یرو انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعام فہم لہا مالکون وذللناها لہم فمنہا رکوبہم ومنہا یاکلون. تو ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی یعنی انسانی معاشرے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس نظام کو یہاں پہ مینشن کیا ہے, جو کہ زیادہ تر جو ہے وہ مردوں کے لیے اپلیکیبل ہوتا ہے, اور مرد اس کلاس کے اندر ہمارے بہت زیادہ نہیں ہوتے کیونکہ جاب کا ٹائم ہوتا ہے. تو بہرحال تھوڑا بہت اس کو کور کر کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے, ٹائم تقریباً ختم ہی ہو گیا آج کی کلاس کا. تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں, اولم یرو, کہ کیا وہ نہیں دیکھتے, انا خلقنا لہم, کہ ہم نے تخلیق کیا ان کے لیے, مما عملت ایدینا, کہ اس میں سے جو کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, ٹھیک ہے. انعامن, انعامن مویشی کو کہتے ہیں, فہم لہا مالکون, بس وہ ان مویشیوں کے مالک ہیں. کیا مطلب, بنایا اللہ نے, اللہ کی اصل ملکیت ہوتی ہے, بنانے والے کی اصل ملکیت ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ملکیت جو ہے وہ انسانوں کو بھی دے دی کہ انسان ان مویشی کو نہ صرف یہ کہ اپنے فائدے کے لیے اپنے کاشتکاری میں استعمال کرتے ہیں, بلکہ ان مویشیوں کو انسان بیچ بھی سکتے ہیں, رائٹ. بیچنے کے لیے آپ کے لیے ملکیت ضروری ہے, آپ کسی غیر کی چیز تو اٹھا کے نہیں بیچ سکتے نا, رائٹ. تو ملکیت ضروری ہے بیچنے کے لیے, اور پھر اس سے بھی ایک درجہ آگے, رائٹ, کہ آپ ان مویشی کو ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں, اپنی مرضی سے ذبح نہیں کر سکتے کہ جی جیسے ہی الٹے سیدھے طریقے سے کاٹ لیا اور اس کے بعد کھا لیا. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے مطابق آپ ان کو ذبح بھی کر سکتے ہیں, یعنی ان کی جان بھی لے سکتے ہیں. اتنی کامل ملکیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو مویشی کے اوپر عطا فرمائی, ٹھیک ہے نا. کسی اور کی تو جان نہیں آپ نہیں لے سکتے, رائٹ, کسی کی جان نہیں لے سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مویشی کی جان دینے کی آپ کو اجازت دے دی کہ اگر آپ کی ملکیت والی مویشی ہیں, کسی اور کی جانور کو پکڑ کر نہیں ذبح کر سکتے, ٹھیک ہے. تو ایسے مویشی کو جو ہے آپ اس کی جان بھی لے سکتے ہیں اور اپنے کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کو, اور عاجز کر دیا, ذللناہا لہم, ٹھیک ہے, عاجز کر دیا, ذلیل کر دیا ان کو آپ کے سامنے, ان کو سبمٹ کر دیا, ٹھیک ہے. فمنہا رکوبہم, بس ان میں سے کچھ کے اوپر وہ انسان یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ سواری کرتے ہیں, ومنہا یاکلون, اور کچھ کے اوپر یہ کچھ کو یہ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سواری کے لیے بھی ان کو, تو سواری بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دی. جب ہی تو جب ہم سواری پر بیٹھتے ہیں, چاہے وہ گھوڑے والی سواری تھی, چاہے خچر والی سواری تھی, چاہے ایئرپلین والی سواری ہو, چاہے جو ہے وہ اپنی گاڑی والی سواری ہو, تو کیا دعا پڑھتے ہیں, سبحان الذی سخر لنا, پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس سواری کو, سخر لنا ہذا, اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا, ٹھیک ہے. اور ہم تو اس کے اوپر قادر نہیں تھے کہ ہم اس سواری کو اپنے اوپر مسخر کرتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو مسخر کرنے کا کام, یعنی بظاہر تو انسان نے خود گاڑی بنائی, خود جو ہے وہ گاڑی پھر اپنے کمائی کے پیسے سے خریدی, خود ہی اس کے اندر پیٹرول ڈالتا ہے, خود ہی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اگنیشن آن کرتا ہے, پھر اس کے بعد کلچ دباتا ہے اور بریکس کو کنٹرول کرتا ہے. تو بظاہر تو خود سب کچھ کر رہا ہے, لیکن ایمان والا جانتا ہے کہ وہ خود نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس سے اگر آنکھوں کی صلاحیت لے لیں, سواری کے اوپر کوئی تھوڑی پھر ڈرائیونگ کر سکتا ہے کوئی آنکھوں کے بغیر, رائٹ, ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں ملے گا آپ کو. اگر آپ کے ہاتھ پیر کی صلاحیت اللہ تعالیٰ واپس لے لیں, تو آپ کلچ, گیئر, پلیٹ, یہ سب کچھ بھی نہیں کر سکتے, اسٹیئرنگ بھی نہیں سنبھال سکتے, ٹھیک ہے نا. تو سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کیا. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور پھر بار بار یاد کراتا ہے کہ جی اللہ اپنے رب کی طرف ہی جو ہے وہ ہم پلٹ کر کے جانے والے ہیں, ٹھیک ہے. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ, ٹھیک ہے. تو ہم اس کے اوپر مسخر خود سے نہیں ہو سکتے تھے, یعنی خود سے ان کو مسخر نہیں کر سکتے تھے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ, اور ان کے لیے یعنی ان کے اندر ان کے لیے بہت سارے منافع ہیں اور پینے کے گھاٹ ہیں, یعنی مشرب جو ہے وہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں سے پیا جائے. اور پینے والی چیز جو ہوتی ہے انسان کو ویسے فائدہ پہنچاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو سیراب کرتی ہے, اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو فرحت محسوس ہوتی ہے پینے والی چیز سے. تو مشرب جو ہے وہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو پینے والی چیز ملتی ہو, اور مشارب مشرب کی جمع ہے. افلا یشکرون, پھر کیوں نہیں شکر کرتے یہ لوگ, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے ملکیت کا کانسیپٹ دیا ہے, اس کو بس تھوڑا سا کر کے پھر کلاس ختم کرتے ہیں. کہ یہ جو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا پیج نمبر 409 کے اوپر, یہیں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ملکیت اشیاء کی اصل علت عطائے حق ہے, نہ سرمایہ نہ محنت, ٹھیک ہے. کہ جو چیزوں کی ملکیت ہے نا, اس کی اصل علت, علت کا مطلب ہوتا ہے وجہ, کاز, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا, اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی چیز دی, یہ ہے ملکیت کی اصل وجہ, جینوئن ریزن, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ جی آپ کے پاس کتنا سرمایہ تھا, اس سے جو ہے وہ آپ نے چیزوں کو خرید لیا, یا یہ کہ آپ نے کتنی محنت کر کے چیزوں کو خریدا تھا. تو اس کو فرماتے ہیں کہ آج کل نئے نئے معاشی ازموں, ازمز جن کو کہتے ہیں, اور نظریات میں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ تخلیق اشیاء اور ان کی ملکیت میں سرمایہ اور دولت اصل ہے یا محنت, ٹھیک ہے. یہ کون سے دو سسٹمز ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے قائل دولت و سرمایہ کو اصل قرار دیتے ہیں, جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں, یعنی کیپٹل یہ اصل چیز ہے, جس کے پاس کیپٹل ہوگا ملکیت اسی کی کہلائے گی. تو اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ اونرشپ, ٹھیک ہے, یعنی جس بندے کے پاس بھی کیپٹل ہے, پیسہ ہے, مال ہے, تو وہ اپنے مال سے جو ہے وہ چیزوں کو خریدے گا اور وہ چیزوں کا اصل مالک کہلائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ کیپٹل سسٹم ہوتا ہے, کیپٹلزم جس کو کہتے ہیں. اور سوشلزم اور کمیونزم والے محنت کو اصل علت تخلیق و ملکیت کی قرار دیتے ہیں, کہ بھئی محنت کرنے والا جو ہے نا اس کے پاس اصل ملکیت ہوتی ہے. تو کیپٹلزم کا جو جھوٹا نعرہ ہے, وہ جھوٹا نعرہ کیا ہے کہ جی ملکیت سب کی, یعنی عوام الناس کی ملکیت ہے, اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ تو صرف بس مینج کرتی ہے. ملکیت تو اصل میں عوام کی ہے, لیکن وہ 70 سال تک یہ کر نہیں سکے کہ عوام کو ملکیت دیں. وہ ملکیت جو ہے وہ وہی رہی ان کے پاس جو ان کے ٹھیکے دار تھے, گورنمنٹ والے, ٹھیک ہے, کمیونسٹ پارٹی والے جو تھے. تو جھوٹ بولتے تھے کہ جی عوام کی ملکیت ہے, عوام کی ملکیت ہے, سوشلزم والے اور کمیونزم والے. تو یہ دو جو سسٹم ہے نا اس دنیا کے اندر آج بھی موجود ہیں. چائنا کے اندر ابھی بھی سوشلزم کا نعرہ لگاتے ہیں, اور امریکہ اور یورپ کے اندر ابھی بھی کیپٹلزم کا نعرہ لگاتے ہیں. تو قرآن مجید کے اس فیصلے نے بتلا دیا یعنی اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ تخلیق اشیاء اور ان کی ملکیت میں دونوں کا کوئی دخل نہیں ہے. آپ جو تخلیق کرتے ہیں چیزوں کو, تخلیق سے مراد یہاں پر یعنی صنعت, جو لوگ سمجھتے ہیں صنعت کو لوگ تخلیق سمجھ لیتے ہیں, مینوفیکچرنگ کو تخلیق سمجھ لیا جاتا ہے, حالانکہ مینوفیکچرنگ جو ہوتی ہے نا وہ صنعت سازی ہوتی ہے, وہ تخلیق نہیں ہوتی ہے. تخلیق کسی چیز کی انسان کے قبضے میں نہیں, وہ براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہے. تو بھائی انڈسٹریز تو صرف مینوفیکچر کرتی ہیں, چیزوں کو جوڑ کر کے بنانا اس کو مینوفیکچرنگ کہتے ہیں. تخلیق تو صرف اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں, صرف اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. اور عقل کا تقاضا ہے کہ جو کسی چیز کو پیدا کرے وہی اس کا مالک بھی ہو. تو پیدا تو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں, اس وجہ سے مالک اللہ تعالیٰ ہے اصل میں. اسی طرح اصل اور حقیقی ملکیت اشیاء عالم میں حق تعالیٰ کی ہے. انسان کی ملکیت کسی بھی چیز میں صرف اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی اثبات ملکیت اور انتقال ملکیت کا قانون اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے نازل فرمایا. اس قانون کے خلاف کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا. تو دین اسلام جو ہے نا وہ کہتا ہے اللہ از دی اونر. کیپٹلزم کہتا ہے کہ جی کیپٹل جس کے پاس ہے وہ اونر ہے, پرائیویٹ اونرشپ. اور کمیونزم یہ کہتا ہے کہ لیبر از دی اونر, محنت کرنے والا کسان جو ہوتا ہے وہ اونر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تین جو ہے نا یہ الگ الگ سسٹمز ہیں. تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہے اللہ والا سسٹم. ہم جب تک کیپٹلزم کے پیچھے بھاگتے رہیں گے یا کبھی ادھر سے توبہ کر کے کمیونزم کے پیچھے بھاگنا شروع کریں گے تو پھر تو ہم آخرت میں تو کیا, ہم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی وجہ سے ماشاء اللہ قرضے جو ہیں وہ جتنے تھے وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, اور پھر بھی جو ہے وہ نہیں کی طرف ہیں. کہ کیا ہے وہ شعر, میر کیا سادہ ہیں, میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی عطار وہ حکیم کو کہتے تھے پرانے زمانے میں, جو عطر والا ہوتا تھا نا وہی دوا بھی دیا کرتا تھا, تو اس کو عطار کہتے ہیں. تو عطار کی دوا سے بیمار ہوئے اور پھر اسی کے بیٹے کے پاس جا کر کے اس بیماری کی دوا لینے کے لیے پہنچ گئے ہیں کہ بھئی وہ جو آپ کے ابا کی بیماری سے جو میں بیمار ہوا تھا نا, تو اس کی دوا بھی جو ہے وہ آپ ہی دے دیجئے مجھے. ٹھیک ہے, تو بھئی اللہ کو چھوڑ کر کے کافروں کے پیچھے جائیں گے تو بیماری تو بڑھے گی نا, خالی یہ بیماری حل تو کبھی بھی نہیں ہوگی. اب وہ کبھی کہیں سے جا کر کے قرضے لے رہے ہوتے ہیں, کبھی کہیں کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کسی فکر میں ہوتے ہیں کہ جی ہم ان کی بیڈ بکس میں نہ آ جائیں, کہیں ہم ان کی بیڈ بکس سے جو ہے نا جب تک گڈ بکس میں نہیں آئیں گے تو اس وقت تک جو ہے نا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, ہم ترقی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی نا الحمدللہ ہمارے ساتھ احسان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے سے ہمیں ترقی ہماری روکے ہوئے. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اگر واقعی ترقی مل جاتی نا تو کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو ترقی مل تو گئی, دیکھو دیکھو سب کچھ ٹھیک تو ہو گیا. ٹھیک ہے نا, تو پھر اور بھی ہماری ہمت مار دی جاتی اور بھی ہمارے اوپر نا اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ محقق ہو جاتا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ابھی تک ترقی نہیں کری. ٹھیک ہے, کیونکہ کافروں کے سسٹم سے ہمیں ترقی کرنی بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عطا فرمائے اور عقل کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.